الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن آمنت بالله صدق الله العظيم ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں گزشتہ جمعوں میں ہم نے سورۃ الشورى سے اہل ایمان کے صفات، مومنین کے کیا صفات ہیں، ان پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے کیا احکام ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے پسندیدہ چنیدہ اور جو محبوب بندے قرار پاتے ہیں ان کے اندر کیا علامات ہوتی ہیں، کیا آثار ہوتے ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں، اس پر سورہ شورا کے ساتھ ہم نے ذکر کیا۔ سورۃ الانعام سے ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں حکم فرمائی ہے، جن سے پرہیز کرنا، جن سے دور رہنا اور جس کا مکمل پاس رکھنا اور ایسی حرکتوں کے قریب نہ جانا، یہ اللہ رب العالمین کے ان بندوں کی نشانیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنی رضا اور اپنے محبوبوں میں شمار فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 ہے، 152 ہے، اس میں تقریباً 9 سے لے کر 10 احکام ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں وہ باتیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے مزاج اور اس کی مرضی کے خلاف ہیں، اور مومن وہ ہے جو کامل عبدیت اور وحدانیت کا کامل یقین کرتے ہوئے اپنی خوشی کو، اپنے غم کو اس تقاضے کے اندر منتقل کرتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کے رضا کے کام ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ایمان کا سب سے بڑا شیوا اور ذریعہ ہے۔ جس نے کلمہ شریف پڑھ لیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے۔ اب ضروری نہیں کہ وہ ممبر پر بیٹھا ہو، اب ضروری نہیں کہ وہ واعظ کی محفل میں ہو، اب اس کا لباس، اس کا کردار جیسا بھی ہو، لیکن کلمہ پڑھنے کے حوالے سے اس پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ بری چیزوں کو دیکھے تو لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ یہ چیز بری ہے، اور اس سے خود بھی باز رہے اور دوسروں کو باز رہنے کا حکم دے، اور جہاں خیر کی چیزوں کو دیکھے تو اس نیکی کی طرف لوگوں کو ابھارے اور خود بھی اس میں شامل ہو جائے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور وہ چیزیں جسے اللہ رب العالمین جل وعلا پسند نہیں فرماتا اس سے باز رہنا، چپ رہنا کہ جناب یہ تو کر رہا ہے، کرنے دو، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری نصیحت کرنے سے یہ شخص بھلائی کی طرف آ جائے گا اور میری بات پر منفی ریئیکٹ نہیں کرے گا، منفی رویہ اس کا نہیں ہوگا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اسے نیکی کا درس دے، بئی صورت کہ یہ کام کر لو یا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس پر وہ رکھے۔ اس میں اجازت ہے، عوام کے لیے ضروری اجازت ہے کہ وہ یہ حالات کو دیکھیں کہ اگر میں اس کو نیکی کی دعوت دوں گا یا اس برائی سے منع کروں گا تو یہ مجھے آگے سے کیا رسپانس دے گا، اگر یہ مجھے سختی سے پیش آئے گا اور اس سے میرے جان مال عزت و آبرو کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو پھر عوام کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ خاموش رہیں گے اور دل میں جو ہے اس غلط حرکت کو برا جانیں گے، لیکن علماء اور مشائخ کے لیے چپ ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے منصب کو کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے جس چیز کو غلط دیکھیں گے اس کو برملا ٹوکیں گے اور اس پر انہیں بولنا پڑے گا، اور اگر وہ گونگے بن جائیں، خاموش بن جائیں، تو حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو، ایسے عالم کو اور ایسے شیخ کو گونگا شیطان کہا گیا ہے کہ جو برائی کو دیکھتا ہو لیکن اس کی مذمت نہ کرتا ہو، لوگوں کو اس کی طرف ابھارتا نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نہیں، ہزاروں حکم اس پر موجود ہے، اس پر ترغیب موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو اس امت کی تعریف کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ وہ امت ہے جو انبیاء کے طریقے پر ہے، یعنی نیکی کی دعوت دیتی ہے اور برائی سے باز رکھتی ہے۔ اور میں پھر یہ جملہ عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ نیکی کا حکم دینا، کسی بھلائی کے کام کو دیکھنا، دوسرے کو کہنا کہ آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں، آپ بھی یہ کریں، نماز پڑھنے چلیں میرے ساتھ، آپ اس علمی مجلس میں شریک ہو جائیں، آپ والدین کا ادب کریں، آپ پڑوس کا ادب کریں، آپ شہر کا ادب کریں، تو یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، شیخ ہو یا مرید ہو، جس سطح پر بھی وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اس پر نیکی کی دعوت دینا یہ اس پر لازم ہے۔ اور جب کوئی برائی کی چیز ہو کہ جناب چوری نہ کریں، فساد نہ کریں، گالی نہ دیں، حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، تکبر نہ کریں، بے حیائی کے کام نہ کریں، بد نظری نہ کریں، اس قسم کی جو برائیاں، اس سے بچانے کا، باز رہنے کا حکم جو ہے، یہ ہر مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، اس کا لباس کیا ہے، یہ الگ چیز ہے، وہ اپنے گناہ کا خود ذمہ دار ہے، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ بری چیزوں کو پر ٹوکے گا، خود بھی بچے گا، اپنے بچوں کو بھی کہے گا، اپنے دوست و احباب جو سنگی ملنے جلنے والے ان کو بھی کہے گا، اور یہاں تک کہ معاشرے میں وہ ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر اس کے ساتھ ایسے احوال موجود ہیں کہ اگر وہ کسی کو کہے اور آگے سے وہ اس کی نصیحت کو قبول کرے گا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نصیحت کرے، لیکن اگر وہ یہ سمجھے گا کہ یہ منفی ریئیکٹ کرے گا، رویہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، گالی دے دے گا آگے سے مجھے، مار دے گا مجھے، دھمکی دے گا مجھے، تو پھر عوام کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموشی اختیار کریں گے، علماء کے لیے حکم نہیں۔ علماء کے لیے حکم ہے جو کربلا میں امام حسین نے کیا کہ وہ عظیمت کی راہ چلیں گے، وہ رخصت کی راہ کو اختیار نہیں کریں گے۔ رخصت تو یہی ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اگر یہ آگے سے غلط رویہ مجھے دے گا تو میں اس کو کیسے بتاؤں، تو عوام کے لیے اگر اس کو یہ ڈر ہو کہ جناب کسی بدماش سے کہا جائے، بھتا خور سے کہا جائے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، غلط بات ہے، تو اسے ڈر ہے کہ یہ مجھے مار دے گا یا مجھ سے کوئی چیز چھین لے گا، تو عوام کے لیے رخصت کا پہلو ہے کہ دل میں اس کو برا جانے گا، اس سے نفرت کرے گا اور اس سے دور رہے گا، لیکن علماء کے لیے یہ چیز شیوا نہیں ہے، بلکہ وہ عظیمت کی راہ چلیں گے تاکہ معاشرے میں نیکی باقی رہے۔ اگر علماء ممبر پر بیٹھے ہوئے لوگ اور قوم کی کمانڈ پر آئے ہوئے لوگ مشائخ، اگر وہ بھی عوام کی طرح رخصت کریں گے تو پھر نیکی معاشرے میں کیسے بچے گی، نیکی کا جذبہ کیسے آئے گا؟ تو اسلام تو اثار و قربانی کی بات کرتا، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارداہن یزید پلید کے خلاف نہ نکلتے تو عوام تو ڈر چکی تھی، لیکن اگر آپ نہ نکلتے تو پھر ایک صحیح بندے اور ایک غلط بندے میں کیا تمیز رہ جاتی؟ تو لہذا علماء مشائخ پر خاموشی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کا منصب جتنا عزت والا ہے، جتنا تکریم والا ہے، جتنی عظمت والا ہے، اتنی ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان پر وہ احساس بھی ہے اور ان پر وہ لازم بھی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے اس حوالے سے تو ذکر کیا، میں ایک آدھ بات مزید عرض کر کے اس آیت کی طرف آنا چاہوں گا۔ نیکی کی دعوت دینا اس قدر لازم اور ضروری ہے، جس طرح کہ بخاری شریف کی بڑی مبارک حدیث جس میں حضور نے ایک بڑی روشن مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے، فرمایا کہ دیکھو کہ تم اس مثال کو یوں سمجھو کہ اگر کوئی مسافر سفر کر رہے ہوں ایک کشتی کے اندر، اور وہ کشتی کا ایک منزل اوپر ہو اور ایک نیچے ہو، اور اوپر والوں کو جب پانی کی نیچے والوں کو جب پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں اور ان سے پانی لے کر پھر نیچے آتے ہیں، اوپر جاتے ہیں پانی لے کر نیچے آتے ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، نیچے والوں نے یہ مشورہ کیا کہ بار بار ہمیں پانی کی حاجت ہوتی ہے اور ہم سمندر میں کشتی کے اندر ہیں، تو ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، تو ایسا کیا کرنے کی ضرورت ہے، کیوں نہ ہم اسی کشتی کے پیندے میں سوراخ کر دیں، تو پانی تو ہمیں ملتا رہے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اوپر والے بر وقت ان کو نہیں روکیں اور ان کو منع نہ کریں کہ نہیں سوراخ نہ کرنا، اگر وہ منع نہ کریں اور ان کو روکنے کی پوری کوشش نہ کریں تو صرف نیچے والے پانی آنے کی وجہ سے سمندر میں غرق نہیں ہوں گے، اوپر والے بھی غرق ہو جائیں گے. تو لہذا یہ بالکل کردار علماء اور عوام کا یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر علماء اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کریں اور عوام سے ان کی خرابیاں جو ہو رہی ہیں اور جو تنفیذ ہیں اس کو جب تک منع نہ کریں باز نہیں ہوگا. جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں سیلانی چوک پر تازیہ نکلتے، یہ شرن جائز نہیں، حرام ہے، اس کا اہل بیت کی محبت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور میں یہاں پر بیٹھے ہوئے نمازیوں کو کہوں گا یہ شعور دیں آپ لوگوں کو، اگر جاہل فساق اگر کام کریں تو ان کے عمل کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس کا حضرات اہل بیت کی محبت سے اور شریعت مطہرہ کی تعلیم سے ان تازیوں کا کوئی تعلق نہیں، یہ بدعات ہیں، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں اس دن جو عاشورے کا دن، کیونکہ شاید دوسرا جمعہ آئے نہ اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ عاشورے کے دن ہمارے سیلانی چوک پر لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ذکر حسین کے لیے، یہ غلط ہے، یہ خرافات ہیں. امام حسین جس چیز کو ختم کرنے نکلے تھے اس کو آپ یہاں پر زندہ کر رہے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اسی مسجد کے اندر عاشورے کے دن ظہر سے لے کر عصر تک تعلیم کی، تبلیغ کی اور پیغام کربلا کی نشست ہوتی ہے، آپ اس میں شریک ہوں. تعزیہ جیسی خرافات اس میں پڑھنا جائز نہیں، اور اس کی مذمت کرنا ممبر سے بھی ضروری ہے، اور آپ کے اگر دوست احباب اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کو آپ ان سے روکیں گے، کیونکہ اس مہینے کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. شرن ہمارے علماء اہل سنت کا اجماعی فتویٰ ہے کہ اس کی شرن کوئی اجازت نہیں ہے. اوٹ پٹانگ کام کرنے والے جناب جو ہے کہ پیسہ اینٹنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ذکر اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ جس پیغام کے لیے حضرت امام حسین گئے ہیں آپ گھر میں قرآن پڑھیں، ایسی مجلس میں چلے جائیں جہاں پر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. ہاں آپ پانی کی سبیل لگا دیں، گرمی کے دن ہے، ٹھنڈا پانی لوگوں کو پلائیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں گے وہ احسان ثواب حضرات اہل بیت کے لیے کریں، اس کی شرعی اجازت ہے. باقی یہ تازیہ مازیہ ڈھول پیٹنے کی اس کی کوئی شرعی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ اس کو روا رکھتی ہے، اور نہ یہ حضرات اہل بیت کی خوبی یا ان کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے. حضرات اہل بیت نے جو یزید کے خلاف عملی جہاد کیا تھا وہ تو انہی خرافات کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا. تو اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا یہ تعزیہ گیری جائز نہیں ہے، میں اس حوالے سے آپ کو ذکر کرنا چاہ رہا تھا. تو اگر حضور نے فرمایا کہ اوپر والے نیچے والے کو نہیں روکیں گے تو نیچے والے، آج اگر آپ ان کو نہیں روکیں گے تو نہ جانے کے لیے تو یہاں پر نچا کر جناب جو کہہ رہے ہیں جی اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان خرافات جنہیں دین دنیا کی کوئی تمیز نہیں ہے، اوباش قسم کے لونڈے جن کو کوئی دین دنیا کا کوئی پتہ نہیں اور وہ علماء پر سبقت لے جانا ہے، تو وہ دین کی طرف سے راہیں اختیار کریں گے. دین کی طرف سے اگر علماء کوئی طریقہ رکھیں تو انہیں قرآن و سنت کی مکمل آگاہی ہے اور اس میں وہ شریعت کے پاس کو ضرور محفوظ رکھتے ہیں. مجھے بتائیے کہ تعزیہ کی قیادت کوئی شیخ کرتا ہے، کوئی عالم کرتا ہے، کوئی نیک بزرگ برتر آدمی کرتا ہے؟ ایسا کبھی نہیں آپ دیکھیں گے. تو لہذا اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیمات سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیمات سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے. اور کہ اس کو اہل سنت پر چسپا نہ کریں، ہم ممبر پر بیٹھ کے اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو ناجائز کہتے ہیں. لہذا اس میں چندہ دینا بھی درست نہیں ہے، اس کے ساتھ معاونت بھی درست نہیں، وہاں کھڑا ہونا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ خرافات میں آپ شامل ہوں گے تو یہ آپ اس کا حصہ بنیں گے. اس دن آپ تلاوت قرآن کریں اہل بیت کے لیے، سال ثواب کے لیے آپ روزے رکھیں، جہاں مجالس ہو رہی ہے ان کے ذکر کی، علماء اہل سنت جہاں فضائل اہل بیت کو بیان کر رہے ہیں وہاں پر آپ شریک ہوں، اہل بیت کے ذکر کو آپ سنیں اور بیان کریں. لیکن جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہو اور مرد و زن کا اختلاط ہو تو یہ چیز الگ سے دیکھیے، شریعت مطہرہ کی نافرمانی کیا جاتی ہے، اور جہاں شریعت مطہرہ کی نافرمانی آتی ہے وہاں ثواب نہیں ملتا، وہاں گناہ ملتا ہے. تو امر بالمعروف یہ ضروری ہے. ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہی کہ تم صدقہ کرو. صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے عذاب اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور موت میں تمہیں راحت دیتا ہے. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنی کیفیت نہ ہو ہمیں کہ ہم کچھ دے ہی نہ سکیں، اتنا مال نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے باز رہنے کا حکم دو، کہ یا رسول اللہ اگر میں ایسا یہ بھی نہ کر سکوں تو حضور نے فرمایا پھر سب سے بڑا صدقہ تیرے لیے کہ خود تو خود برائی سے بچا رہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اور کشادہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمہارے علماء اور تمہارے مشائخ اور تمہارے دین کی سمجھ رکھنے والے اگر نیکی کی طرف نہیں ابھاریں گے اور برائی کو برائی کہہ کر اس کو نہیں روکیں گے تو فرما پھر اللہ رب العالمین دعا کا دروازہ بند کر دے گا. اور تم میں اگر یعنی عوام ہو یا خواص ہو, آپ ہو یا ممبر والے ہو, اگر یہ غلط کو غلط نہیں کہیں گے اور صحیح کو صحیح نہیں کہیں گے, اگر اس کا برملا, اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یار میری تو خود داڑھی نہیں ہے, میں تو خود نماز نہیں پڑھ رہا, میں تو خود عجیب لباس پہن رہا ہوں, میں نیکی کی دعوت کیسے لوں, تو یہ جو کام کر رہے ہیں آپ اس سے آپ توبہ کریں اور دینداری کی طرف آئیں, چہرہ سنت والا بنائیں, یہ سارے کام کریں. لیکن اگر کوئی گناہگار بھی ہو اس پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے. ضروری نہیں کہ آپ اعلیٰ تو یہی ہے, احسن تو یہی ہے, خوبی تو یہی ہے کہ بندہ خود بھی وہ کام چھوڑے اور دوسرے کو بھی روکے. مومن کا تو شیوا یہ کہ نہ وہ خود وہ کام کرے نہ دوسرے کو وہ کرنے دے. یعنی لوگ کہتے ہیں آپ خود تو نہیں کر رہے آپ مجھے کیوں بول رہے ہیں, میں نے کہا یہ بھی ایمان کا شیوا ہے کہ اس نے بولنا پڑے گا بھلے وہ خود کچھ نہیں کر رہا. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کام وہ خود بھی کرے تاکہ وہ اس اضافی الگ گناہ کا شکار نہ ہو, لیکن اگر وہ کام وہ خود نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ جناب اگر وہ خود گالیاں دے رہا تو دوسرے کو گالیاں دینے دے کہ بھائی میں بھی تو گالیاں دیتا ہوں, یہ مطلب نہیں. وہ دوسروں کو روکے گا. اگر نیکی کا کام وہ خود نہیں کر سکتا یا کسی برائی سے وہ خود نہیں بچ رہا لیکن دوسرا اس میں مبتلا ہو رہا ہے تو اس کو وہ بچائے گا. دل میں یہ تصور نہیں لائے گا کہ جناب میں تو یہ کام نہیں کر رہا, کیونکہ ہمارے ذہن میں آتا میں تو یہ کام نہیں کر رہا, میں تو نیک اور پارسا نہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نیک اور معصوم ہونا شرط نہیں ہے. جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنا فریضہ ادا کرے گا. بعید نہیں کہ جب وہ دوسرے کو نیکی کی طرف بلائے گا, دوسرے کو برائی کی طرف بلائے گا تو اس کا خود ضمیر اسے ملامت کرے گا اور وہ خود اس کام سے باز رہ جائے گا. پھر میں عرض کر دوں چاہیے تو یہی شریعت کا تقاضا مطالبہ تو یہی ہے کہ وہی بولو جو خود کر رہے ہو, جو خود کر رہے ہو اسی کو بولو. لیکن یہ تو اعلیٰ درجہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, مثال کے طور پر خدا نہ کرے علیہ باللہ ہم نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو دوسرے آدمی نماز چھوڑ نہیں جا رہا ہم اس کو کچھ نہیں بول رہے, یہ نہیں. وہ گانا بجانے میں لگا ہوا ہے, آپ خدا نہ کرے اس میں اگر مبتلا ہوں تب بھی آپ پر لازم آپ کہیں گے جی نماز فرض ہے آپ نماز پڑھنی چاہیے آپ, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گانا بجانا حرام ہے اور ناجائز ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گانے بجانے کو زنا کا منتر قرار دیا ہے, زنا کی طرف تفویض کرنے والی چیز مراد دیا ہے. تو چاہے اگر بندہ اس میں مبتلا ہو خدا نہ کرے, لیکن وہ دوسرے کو مبتلا دیکھے تو اس کو بولے گا, اس لیے کہ یہ اس کا ایمانی تقاضا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہی بات کرنی چاہیے جس کو بندہ کرے, لیکن ایمان کے تقاضے میں وہ غلط کو غلط کہے گا اور صحیح کو صحیح کہے گا. بعید نہیں کہ اس کے اندر خود وہ کیفیت پیدا ہو اور اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے کہ دوسرے کو تو کہتا ہے خود نہیں کہتا کرتا. تو انسان ضمیر کی اصلاح کو قبول کرتا ہے اور وہ اس کے لیے نصیحت کو اور قبول کرنے کا باعث ہو جائے. لیکن اگر بندہ اس کو ریلیف دے اور ڈھیل دے کہ نہیں میں بھی تو ایسا کرتا ہوں وہ بھی کرتا رہے, تو پھر ضمیر خاموش ہوگا اور پھر بندہ گناہ پر اپنے گناہ پر زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا, زیادہ نفسیاتی طور پر وہ سخت ہوتا چلا جائے گا. کسی غلط کام کو وہ دیکھ رہا ہے چاہے وہ خود بھی کرتا ہو لیکن دوسرے کو روکے گا تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرے گا, دوسرے کو تو نے کیوں روکا, اس لیے روکا نا کہ وہ برا کام تھا تو تو کیوں کرتا ہے. تو اس کے اندر جو شیطان نے شدت اس غلط کام کی پیدا کی ہے تو ضمیر اس شدت کو توڑے گا اور بیدنے کے 100 دن 4 دن 5 دن کے اندر اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور وہ لوٹ کر آئے گا اور ہمیشہ کے اس کام کو چھوڑ دے گا. تو لہذا نیکی کا حکم دینا اور اس سے باز رکھنا یہ ہر مسلمان پر اپنی سطح پر ضرور لازم اور ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان برائی کو برا کہنا اور اس سے باز رکھنے کو چھوڑ دیں گے یا اچھائی کو اچھا کہنا اور اس کو, اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم نیکیوں کے مخلص نہیں ہوتے. کبھی ہم اس بات پر غور کریں اگر ہمارے علاقوں میں خدا نہ کرے کوئی گناہ کا اڈا کھل جائے یا خرافات کے ذہن رکھنے والے آ جائے تو وہ اپنے پڑوسی کو بھی دعوت دیں گے, آپ کبھی آئے نا ہمارے ساتھ بیٹھے, وہ اس کو پتا ہے کہ سامنے والا مجھے جانتا ہے اور پڑوسی سے کہہ رہا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مجھے اس گناہ کی دعوت دے رہے ہیں, لیکن جو برائی کی دعوت دے رہا اسے پرواہ نہیں ہوتی, وہ کہے گا ٹھیک ہے نہیں آیا تو نہیں آیا تو جائے گا, لیکن وہ کوشش کرتا ہے. لیکن اگر ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کبھی ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ جناب آپ بھی چلے نماز ہو رہی ہے, کبھی ہم کوشش نہیں کرتے، کبھی ہم برائی کو برائی کہہ کر منع کرنے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک سن اور ایک خاموش زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، نیکی کس کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جسے یہ یاد رہتا ہے کہ میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر وہ اس نیکی کے شوق میں دوسرے کو ابھارتا ہے کہ آپ چلیں. برائی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دو آدمی اگر برے علاقے کے اندر آتے ہیں تو پوری تنظیم بنا لیتے ہیں، اس کو مبتلا کیا، اس کو مبتلا کیا، ان کے خلاف پولیس ان کو ڈنڈے بھی مارتی ہے، ان کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ برائی سے باز نہیں آتے. اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یار، ہم کچھ کریں گے تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. تو میں صرف اپنے آپ کو اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو برائی کا فروغ چاہتا ہے وہ برائی کو پھیلانے کے اندر کتنا مخلص ہے، اپنے اس مشن میں کتنا مخلص ہے. تو ہم الحمدللہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ محرم الحرام ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا یہ مہینہ ہے، یہ دن چل رہے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اپنے معاملے کے اندر مخلص ہونا چاہیے کہ ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی کے، کیونکہ علم دیا تھا کہاں خرچ کیا، علم کتنا حاصل کیا، اس پر عمل کتنا کیا. لہذا مجھے اور آپ کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم نیکی پر خود بھی قائم رہیں گے، دوسرے کو بھی نیکی کی طرف بلائیں گے، برائی سے خود بھی بچیں گے، دوسرے کو بھی بچائیں گے. لیکن اگر کوئی نہیں بچتا، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ پھر بھی برائی کر رہا ہے، تب بھی اس پر لازم ہے کہ دوسرے کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو اس کو روکے اور اس کو منع کرے. یہ نہیں کہ جناب میں تو یہ نہیں کرتا، اور یہ شرط ہے. کبھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بھائی درس تو وہ دے جو نیک ہوتا ہے، بھلائی کی بات وہ کرے جو نیک ہوتا ہے. تو نیک تو پھر نبی ہوتے ہیں بھائی، وہی معصوم ہوتے ہیں جن سے گناہ نہیں ہو سکتا، ان کے علاوہ سب کے لیے گناہ ہونا ممکن ہے. تو لہذا یہ بات جو ہم پر لازم کی گئی کہ نیکی کا درس دو اور برائی سے باز رکھو، اس سے مراد نبی کی ذات نہیں، میں اور آپ ہیں. تو جب میں اور آپ ہیں تو رب نے یہ حکم دیا نیکی کی دعوت دو، تو پتا چلا نیکی کی دعوت اور برائی سے باز رکھنے کے لیے نیک ہونا شرط نہیں ہے. نیک ہو جائیں تو یہ تو اصل منزل ہے، اصل مقصد ہے، لیکن نیک ہو یا نہ ہو ہمیں نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے باز رکھنے کی بات کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ چیز نہ ہو تمہارے اندر تو پھر تمہاری دعائیں، تمہارے استخارے، تمہاری نماز استسقاء، تمہاری لمبی لمبی دعا کی اجتماعات، یہ کوئی قبول نہیں ہوگی اور کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب تم اس زمین پر خدا کے نظام ہی کو پسند نہیں کرتے تو پھر خدا سے دعا کا کیا تقاضا کرتے ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ تمہارے بڑے بزرگ و برتر جو ہوں ان کی دعاؤں کو بھی خدا رد کرے گا، اس لیے کہ جو خدا کے نظام کو قبول نہیں کرتے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود نبی پاک سے بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے. پھر ہمارے وہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ذاتی معاملات ہوتے ہیں نا، تو ہم وہاں پر سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو بلایا نا تو میں نہیں آؤں گا. لیکن آج کل جو ہمارے اندر شادی کا کلچر چل پڑا ہے اور اس میں جو خرافات ہیں، یعنی مخلوط، میں نے باقاعدہ باہر ممالک میں دیکھا ہے کہ اتنی بحر عربی، بحر عربی باہر نہیں جتنے ہمارے اپنے جو نقال لوگ ہیں. اور عجیب بات ہے کہ وہ حضرت عمر کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، ہم گورے کی مثال دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہماری ذہنی پسماندگی ہے. اگر آپ دیکھیں گوروں کے علاقوں میں بے حیائی کا یہ حال نہیں ہے، بد نظری کا، ان کے ماحول میں، ان کے رستوں میں، ان کے بس سٹاپ پر، ان کی راہ گزر پر، لیکن جو حال ہمارے وہاں ہے تو اس کی مذمت ضروری ہے. مانا کہ ہمارا قانون تو 500 روپے میں ایک گھنٹہ بڑھ جاتا ہے، ایک گھنٹہ گھٹ جاتا ہے. وہ تو کسی کو بھی 500 روپے دے کر آپ گاڑی یہاں پر کھڑا کر دیں تو آپ کی حفاظت ہو رہی ہے. اگر انہیں 1000 روپے دیے تو آپ ہماری مرضی سے گاڑی چلی جاتی ہے، آگے چلی جاتی ہے کہ جناب انہوں نے 1000 روپے کہا تھا، ابھی بنگلے والے نے 1000 دیے ہیں تو 1000 روپے والی گاڑی وہاں کھڑے تھے کہ مسجد والے 500 دے رہے تھے. تو ہمارے وہاں تو منٹوں میں یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے رب کے حضور حاضری کے اس مقصد کو دیکھنا ہے. کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تمہارے سامنے رہے گی، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر فروگزاشت کی تم نے اور برائی کی، یا برا کو برا دیکھ کر تم نے اس کے لیے دل نہیں دکھایا، فرمایا یہ گناہ بھی تمہارے سامنے ہوگا، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، تمہیں اس کا جواب دیے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ ہوگا، زبان بند کر دی جائے گی. قرآن کہتا ہے کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اس زبان میں بولنے کی کیا تاثیر ہے، یہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، ہاتھ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، لیکن اللہ اس کو نہیں بلواتا، زبان کو بلواتا ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی قدرت باہرہ کا اظہار ہوگا، زبان بند کر دی جائے گی، ہاتھ بولے گا، ٹانگیں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، ساری باتیں بتائیں گی. تو اب کہاں سے بچت کا پہلو ہے؟ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ نیکی کے طرف ہم آئیں اور نیکی پر خود بھی قائم رہیں اور نیکی کا درس دیں. اور یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا ہوں، جیسا شادی کے اندر جو ایک مخلوط ماحول ہے، میں ایک دو نکاح کے اندر گیا اور تہذیب سے نعمت کے لیے عرض کر دوں، میں دروازے سے واپس آیا، میں نے کہا میں نہیں نکاح پڑھ، کہ میں شاہ صاحب، میں نے کہا شاہ صاحب سے بڑی عزت اللہ کی شریعت کی ہے، یہ جو آپ پامال کر رہے ہیں نا، یہ تو شاہ صاحب کے آگے جو آپ ہاتھ جھک کر شاہ صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اس کو نہ چومیں، وہ جو دین کا مذاق تم بنا رہے ہو، عورت و مرد کو مخلوط تم نے بٹھایا ہوا ہے اور اسٹیج آدھا عورتوں سے بھرا ہوا ہے، آدھا مردوں سے بھرا ہوا ہے، بے پردہ عورتیں وہاں پر موجود ہیں، یہ جو آپ کر رہے ہیں نا، تو جتنی غلامی آپ شاہ صاحب کی کر رہے ہیں اس کو چھوڑیں، آپ رب کے فرمان بردار بن جائیں، تو یہی ہماری رضا ہے. اور کسی قاضی کو آپ لاتے ہیں تو لائیے، ہمارا ضمیر اس بات کو گوارہ نہیں کرتا کہ علی الاعلان خدا کی نافرمانی کو ہم دیکھیں. ہم نے فارم دیا ان کے ہاتھ میں، ہم نے کہا جس سے پڑھانا پڑھائے ہم جانے بھائی. تو اس کی بھی آپ مذمت کریں گے. شادیوں کے اندر یہ جو خرافات ہیں، اور یہ سن لیجئے، بے حیائی کا عالم، کیونکہ حیا، ہر نبی جب دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ اپنی امت کو حیا کا درس دیتا تھا، کیونکہ حیا ہی پر آپ کا دین رکھا ہوا ہے، شرم و حیا ہی پر آپ کا ایمان رکھا ہوا ہے، یہ نماز روزہ زکات یہ کلمہ ایک پتلی ڈور سے جڑا ہوا ہے، اور وہ حیا اور شرم. آپ دیکھیں ماں ادھر ہے، بیوی ادھر ہے، فرق کس نے کیا ہے حیا اور شرم میں؟ میں اس سے اتر کر کوئی مثال نہیں دے سکتا. تو یہ حیا اور شرم جب ہے، جب یہ پامال ہوتی ہے، تو گوروں کے نظام کو آپ دیکھیے، جس کی مثال دی جاتی ہے کہ ہم لیاری کو پیرس بنائیں گے، میں نے کہا اس کو کراچی بنا لو، بڑی بات ہو. تو آپ نے اس کے چکر میں نہ جانے کون کون سے نظام یہاں پر جناب جو ہے کہ وہ لا کر نافذ کر دیا، اور بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جناب کتنا پیسہ کس نے کھایا، کتنا پیسہ کس نے کھایا. تو شرم و حیا، ایک تو رب سے شرم و حیا، اپنے آپ سے شرم و حیا، اور جن کے حقوق ہیں ان کا شرم و حیا. یہ شرم و حیا کا سلسلہ دائرہ گزرتا رہتا ہے، اور حقوق کی ادائیگی وہی. آپ نماز پڑھنے کیوں آتے ہیں؟ کیوں سو نہیں جاتے؟ رب سے حیا اور شرم ہے آپ کو، اس لیے آپ آتے ہیں. آپ ماں باپ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ شرم و حیا کی وجہ سے. آپ حقوق کی ادائیگی کیوں کرتے ہیں؟ شرم و حیا کی ضرورت. تو یہ صرف یہاں تک محدود نہیں، بلکہ قرآن مجید نے بڑھ کر جس کی طرف دعوت دی ہے وہ پردے کے بارے میں، جن کے لیے حقوق کو فرض کیا ہے. یہاں تک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اگر ایک شخص مصلے پر ہو، نماز کثرت سے ادا کر رہا ہو، اور اس کے گھر کی مستورات بے پردہ تیار ہو کر بازاروں میں بھٹک رہی ہو، تو خدا اس کے سجدوں کو قبول نہیں کرے گا. اس سے یہ کہا گیا کہ یہ جو جتنا دور تو سجدے میں دے رہا ہے نا، اتنا ان کو سمجھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوشش نہیں کی، ورنہ خواتین کے اندر اللہ نے عفت کا جو جذبہ رکھا ہے وہ مرد کے اندر اتنا نہیں رکھا. اگر یہ باپ کوشش کرتا، اگر یہ بھائی کوشش کرتا، اخلاق و محبت کے ساتھ ترغیب دلا کر، ام المومنین کے حالات بتا کر، ازواج مطہرات کے حالات بتا کر، سیدہ زہرہ بتول کے حالات بتا کر، میں نہیں سمجھتا کہ میری وہ بہن کہ جو پردہ نہیں کرتی، وہ ان کے حالات کو سن کر وہ خود شرمندہ نہ ہو. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک تو کلمہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے ان میں پارسائی بہت زیادہ رکھی ہے، لیکن کوشش گھر کے بڑے نہیں کرتے. اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں جو بھی کنبے کا سربراہ ہے سب سے پہلے وہ پکڑا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا. جیسا ریایا کا سربراہ صدر ہے، اس کو پکڑا جائے گا، وزیر اعظم ہے اس کو پکڑا جائے گا، وزیر اعلیٰ اس کو پکڑا جائے گا. اسی طرح ہمارا گھر ہماری خود ایک کائنات ہے، ہماری خود ایک ریاست ہے. اس ریاست میں جس کا حکم چلتا ہے، اگر وہ کہے تو کام ہو جائے، وہ اگر سمجھائے تو بات درست ہو جائے، وہ اس کنبے کا رئیس اور راعی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر اس کا ذمہ دار ہے جس کا وہ ذمہ دار بنا ہے، جس پر وہ مسئول ہے، جس کا وہ ذمہ دار ہے. فرمائیے پوچھا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ جناب میرے بیٹے کی شادی ہے اور اس کا ولیمہ کی دعوت میں آپ کو دیتا ہوں. آپ نے فرمایا مجھے اس ولیمہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم وہاں پر کوئی باجے وغیرہ کا سلسلہ کرو گے اور میں نہیں آؤں گا. اب آپ دیکھیں، ارے آپ ولیمہ سنت ہے آپ نہیں آ رہے، وہ جو گانا بجانا خرافہ بے پردگی جو آپ کر رہے ہیں حرام، اس کو ضرورت رکھنا، یہ سنت کو دیکھنا ہے. آپ نے سنت کی بقا جب ہے کہ جب فرض کی بقا ہوگی، اور فرض یہ ہے کہ عورت مرد سے پردہ کرے گی، مرد عورت سے پردہ کرے گا. تو یہ جو ایک ہمارے وہاں سسٹم آ رہا ہے، پہلے تو چلو الگ نشستیں، رشتے داروں کا آنا منع نہیں ہے، شادیوں میں عورتوں کا اپنی طرف سے زینت کر کے اپنے شوہر کے لیے، یا ایسے ماحول میں جہاں خواتین ہی ہوں، اس کے لیے رخصت کا پہلو نکل سکتا ہے، لیکن اس میں پارٹیشن ہو، ان کی آوازیں اس طرف نہ آئیں، ان کی نظریں اس طرف نہ ہوں. یہ لازم ہے، یہ شادی خانہ آبادی نہیں، یہ بربادی کا سبب بنتی ہے. یہ جتنی لعنتیں وہاں پر اتر رہی ہوتی ہیں اللہ رب العالمین، گناہ یعنی الاعلان، خدا کے غضب کو دعوت دینا اور خدا کے اعلان کو دعوت دینا کہ جو کرنا کر لیں، ہم تو کھڑے ہوئے یہاں پر، تو وہ اس شادی میں عافیت کیسے ہو سکتی ہے، اس گھر میں عافیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور وہی نظام فحاشی یا بے حیائی کا آگے چل کر ہر سرحد کو عبور کرتا ہے، پھر نہ سسر کا ادب ہوتا ہے نہ ساس کا ادب ہوتا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں یہ آداب شریعت کی شرم و حیا سے آتے ہیں، گورے کو دیکھنے سے نہیں آتے ہیں. آج ماں کہہ رہی مجھے دودھ پلانا کوئی ضروری تھوڑی ہے، مجھے بچے پالنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، مجھے اس بڈھی ساس کا ادب کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. میں نے کہا یہ وہی نظام ہے جو شریعت کو پھلان کے تم آئے ہو نا، اب بھوکتو اس کو. اس لیے کہ وہ پاسداری جو تھی، وہ لحاظ و آداب جو تھے، وہ شرم و حیا کی وجہ سے تھے. تو لہذا اس کا حکم دینا ضروری ہے اور اس پر باز رہنا ضروری ہے. اگر ہم نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، لیکن اپنے دوستوں سے باقاعدہ کیا ہی اچھا ہو اور اپنے دوست کو یہ سمجھایا جائے کہ اس قسم کی اگر شادی ہو رہی ہے تو میں نہیں آؤں گا، اور وہ کہیں آنا پڑے گا تو کہنے کا دوستی اپنی جگہ پر، اور باقاعدہ نہ جائیں تاکہ اس کو فیل ہو کہ ہم خدا کے بندے ہیں، کھانے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، خدا کے احکام کو ماننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو میرے دوستو یہ لازم ہے، مجھ پر بھی لازم ہے اور آپ پر بھی لازم ہے. تو لہذا ایک غلط آدمی اپنے معاشرے میں جو اس تنفیذ کرتا ہے، اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر کے اپنی گفتگو کو اپنی اصلاح کے لیے کہ میں بھی اپنے گھر کی اصلاح کر سکوں، آپ بھی اپنے گھر کی اصلاح کر سکیں، اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ دیکھیے کہ پھر سوشل بائیکاٹ ان چیزوں کے اندر ہونا چاہیے، اور شریعت نے اجازت بھی دی ہے اس میں، شریعت میں. اب دیکھیں صلہ رحمی کتنا زور دیا ہے، رشتے داروں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو جوڑو. جو رشتوں کو نہیں جوڑتا، جو رشتوں کو قطع کرتا ہے خدا اسے قطع کر دیتا ہے، جو رشتوں کو جوڑتا ہے خدا اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو رشتوں کو قطع کرتا ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ایک ہی بات بتائی جاتی ہے، دوسرا بیلنس پوائنٹ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اگر کسی رشتے دار میں باہم ایسی ہو کہ آپ کے بچے اس کے گھر جا کر فحاشی سیکھیں گے، شریعت کی مخالفت سیکھیں گے، تو اب صلہ رحمی نہیں، اب قطع ضروری ہے. آپ کے بچے وہاں پر جا کر اپنا عقیدہ کھو دیں گے، بدمذہبیت کی طرف آ جائیں گے، بے حیائی کی طرف آ جائیں گے، بے راوی کی طرف آ جائیں گے، تو اس وقت سب سے بڑی صلہ رحمی رب کے ساتھ ہوگی، رسول اللہ کے ساتھ ہوگی اور شریعت کے ساتھ ہوگی. اور ایسے رشتے دار کے گھر نہ جایا جائے گا، نہ ملاقات کی جائے گی، نہ ملا جائے گا. لیکن یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کریں گے، یہ صورتحال کسی عالم دین کو بتائیں گے ہم، کسی دیندار شخص کو. کیونکہ ذرا ہمارے وہاں تو ذرا سی عورتوں کی مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو بیدنی کی شریعت کے الزام لگا دیے جائے، جب ایک دوسرے پاک عورتوں پر جب الزامات لگا دیے جاتے ہیں، تہمتیں لگا دی جاتی ہیں، تو بھائی میں اپنے دوست سے نہیں مل رہا، اپنے بھائی سے نہیں مل رہا، اپنے چچا سے نہیں مل رہا، کیوں کہ جی وہاں پر یہ ہے. لیکن یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے، یا آپ کسی عالم دین کے پاس جا کر مقدمہ پیش کریں گے کہ اب میرا اس سے قطع ہے کہ نہیں، اور وہ عالم اپنے منصب کے حوالے سے اور اپنی ذمہ داری کے حوالے سے اس بات کی تحقیق ضرور کرے گا کہ واقعی میں آپ جو کر رہے ہیں یہ کام اللہ کے لیے ہے یا آپ کی بیوی کے کہنے پر ہے، یا آپ کے کہنے پر. اگر وہ اللہ کے لیے ہو تو یہ رکھنا پھر اجر کی بات ہے، اور اگر اپنی ذات کے لیے ہو تو یہ حرام ہے، قطع تعلق جائز نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور رکھنا بھی اللہ کے لیے ہے، اور جانا بھی اللہ کے لیے ہے. اور یہی وہ حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس امت کو انبیاء سے مثل تشبیہ دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے باز رکھتی ہے. اور یقیناً یہ جمعہ میں نے اس لیے اس موضوع کو اپنے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے کہا کہ شہید کربلا سید الشہداء حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو عزم تھا، جو عزائم تھے، جو کوشش تھی، جو شہادت تھی، یہاں تک کہ اپنے بچے علی اصغر کو شہید کرانا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نیکی کا فروغ ہو اور برائی کا سد باب ہو. اللہ رب العالمین جل وعلا بغیر کسی پر تنقید ذاتی کیے بغیر ہمیں اپنے نظام کو سمجھانے کی اور سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے اٹھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، ان باتوں پر میں بھی غور کروں گا کہ میں نے کیا باتیں کی ہیں، اور آپ بھی غور کیجئے گا کہ آپ نے کیا سنی ہے، تاکہ ہمیں عمل کی توفیق ملے اور عمل کی طرف ہم مستعد ہوں. اللہ میرے بھی گناہوں کو معاف کرے، آپ کو بھی گناہوں کو معاف کرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.